سورہ واہ ہے، سورہ مریم کے قریبی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، ہجرت حبشہ کے دور میں. بہرحال حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی. اور حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے. وہاں ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت خباب سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے. انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا. بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا. آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو. حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا جب تک تم غسل نہ کر لو، اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا. اس میں یہی سورہ طہٰ لکھی ہوئی تھی. پڑھتے پڑھتے یخلخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے. یہ سنتے ہی حضرت خباب جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے، باہر نکل آئے اور بولے، بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا. کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے. بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ ہمارے دلوں کو بھی کھول دے. یہی سورہ طہٰ حضرت عمر نے پڑھی اور ان کا دل پگھل گیا، اور یہی سورہ طہٰ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پروردگار تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر، پروردگار تو ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں، یہ قرآن تمہیں بدبختی میں ڈالنے نہیں آیا، مصیبت میں ڈالنے نہیں آیا، ناکامیاں دینے نہیں آیا، پریشان کرنے نہیں آیا، یہ تو تمہیں آسانیاں دینے آیا ہے. یہ دین تو دین یسر ہے، آسانی کا دین ہے، خوشخبریوں کا دین ہے. بظاہر مشکل نظر آنے والے احکامات کے پیچھے بھی بہت ساری آسانیاں ہیں. قرآن تسلی ہے، رحمت ہے، بھلائیاں ہیں، جینا آ جائے گا، ٹھوکروں سے بچ جائیں گے. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. وہ ڈر جو عمل بدل دے وہ تو بہت ہی مبارک ہے، وہ جو گناہوں سے روک دے وہ تو بہت ہی پیارا ہے. اللہ ہمیں بھی وہ ڈر دے دے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہے. مٹی کے نیچے بیج ہیں، مردے ہیں، خزانے ہیں، کیا کچھ ہے، سب اللہ کا ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی بھی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ تو نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس کے لیے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنى، یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ مدین میں کچھ سال جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر واپس جا رہے تھے. اور اس سے پہلے کی کہانی سورہ قصص میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا، اور اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا خوف تھا، تو وہ مصر سے بھاگ کر مدین میں انہوں نے پناہ لی. اور جب حضرت شعیب کی دی ہوئی مدت انہوں نے پوری کر دی تو اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. تو یہ اس رستے کی کہانی. بانی ہے اور اس منظر کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو رات کا وقت تھا، شدید سردی کا زمانہ تھا اور انہیں دور سے روشنی نظر آئی، تو اس خیال سے اس طرف گئے کہ گھر والوں کے لیے کچھ آگ لا سکیں تاکہ ان کو رات بھر گرم کر سکیں، یا کم از کم وہاں سے یہی پتہ چل جائے کہ راستہ کدھر ہے، اور دیکھیں خیال تھا دنیا کے راستے کا اور وہاں مل گیا، اللہ تعالیٰ نے عقبہ کا آخرت کا راستہ دکھا دیا۔ اور یہاں سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھر والوں کی ضرورتوں کا کتنا خیال ہے، انہیں گرم رکھنے کے لیے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے فکر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، بیگم جاؤ ذرا جا کر تم آگ لے آؤ۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے۔ آپ سوچیں رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے، شدید سردی کی لہر ہے، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، کأنک تراہ گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کتنا پیارا ہے، ہر وقت نظر میں رکھتے ہیں، ہر وقت خیال رکھتے ہیں، ہر لمحہ ہم ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جوتیاں اتار دے، اور اسی وجہ سے یہودیوں کے اندر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جوتے پہنے میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ بہرحال شریعت محمدیہ میں جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، عمر بن عاص کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور وہ اس دور میں چونکہ کنکریوں کا فرش ہوتا تھا، پتھروں کا فرش ہوتا تھا، اس لیے اس دور میں تو جوتے اتار کر نماز پڑھنا زیادہ مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں جس طرح سے ماربل اور قالین مساجد میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں احترامن اور صفائی کے عنوان سے بہتر بات یہی ہے کہ جوتے اتار کر داخل ہوا جائے۔ لیکن یہ اس گنجائش اور سہولت موجود ہے کہ جہاں کہیں ایسے حالات ہوں کہ جوتے اتارنا ممکن نہ ہو، یا ایسی جگہ ہے کہ جوتے اتارنے سے پتھر چبھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی جگہ پر جوتے سمیت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو جس بات کی تمہیں وحی کی جاتی ہے۔ تو میں اور آپ تو تڑپ کر اپنے لیے اور اپنے اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اگر تم چنا جانا چاہتے ہو تو غور سے قرآن کو سنو، اللہ کے کلام کو غور سے سنو۔ اننی ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہاں ان آیات میں آپ دیکھیں گے پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انا کا ذکر کیا ہے، انا انا، اور واقعی انا تو اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جب ہم اس سے ملتے ہیں پھر ہمیں بڑی دیر تک اس ملاقات کو ہم یاد رکھتے ہیں، ہم اس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی کی یاد آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو ملنے جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جب رب سے ملو تو ایسی محبت کے ساتھ ملو، ایسے جذبے کے ساتھ ملو کہ وہ کیفیت جو ہے وہ برقرار رہے، وہ یاد جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور یہ بھی کہ جب رب یاد آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم ہر وقت حالت نماز میں تو نہیں رہ سکتے، لیکن کیفیت نماز میں رہ سکتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے تو عرش کے سائے تلے آنے کی بشارت ہے، اسے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اور ہم خواتین ہیں، ہمارے دل نماز میں اٹکے ہوئے ہوں، کب اگلی نماز کا وقت ہوگا اور ہم نماز کے لیے حاضر ہوں گے؟ اور ہم نے بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بازار گئے تو اللہ کو بھول گئے، شادی میں گئے تو اللہ کو بھول گئے۔ ہر جگہ نماز کے وقت کو اللہ کی یاد کو برقرار رکھنا ہے، اور جس کو نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے تو اسے کب یاد آئے گا؟ اللہ کرے ہماری نمازیں اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائیں۔ اور ضمناً اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے، اسے جب بھی یاد آئے تو اسے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پوشیدہ رہنے میں ہی تو امتحان ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے، یہ اچھی طرح ان کو پختہ کرانا چاہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. یا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب تھا، وہ کہتے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن لمبی بات کر رہے ہیں. یہ بس بالکل اس طرح سے ہے کہ جس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اس سے پھر بات کرنے کو بھی جی چاہتا ہے. تو بہرحال ہم دیکھیں کہ ہم نماز میں کتنے شوق کے ساتھ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور گویا اس میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے بڑے کام کی ہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، بڑے کام کی ہے لیکن رب کا حکم ہے، تو پھینک دیا. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں. یہ سمجھ لیں شریعت کے احکامات بھی اسی طرح سے ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، کیسے ہوگا، یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اگر ڈرے نہیں اور پکڑ لیں، اللہ کے حکم کو پکڑ لیں، اللہ کے حکم پر سرنڈر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی یہ نشانی لے کر آپ کو بیٹھ نہیں جانا، بلکہ یہ معجزہ لے کر اب دعوت کا کام کرنا ہے. اور میرے اور آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اللہ کے نبی کا معجزہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن. تو اس قرآن کو لے کر دعوت کرنی ہے، اس قرآن کا پیغام ہم نے لوگوں کو پہنچانا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. ہم بھی اکثر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ دعا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جاؤ اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تو ظاہر ہے ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور ایسا کوئی بھی سفر دعاؤں کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرا سینہ کھول دے، یعنی یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے، اللہ مجھے وہ حوصلہ دے دے، وہ ہمت دے دے جو اس کام کے کرنے کے لیے ضروری ہے. اور شرح صدر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جس بات پر آپ کو پوری طرح یقین ہو، اعتماد ہو، کانفیڈینس ہو، اور آپ اس کی حقانیت اور اس کی تعلیمات سے واقف ہوں. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. بالکل آپ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ سب سے پہلے تو دعوت کا کام کرتے ہوئے یا کسی کو آپ نے حق بات پہنچانی ہے، سب سے پہلی کیفیت دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا اللہ سینہ کھول دے، اللہ نے سینہ کھول دیا، اس کے بعد بہت سارے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وقت نہیں ہے، کاروبار ہے، مسائل ہیں، اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. ویسر لی امری، پروردگار تو میرے کاموں کو آسان کر دے. اس کے بعد کام بھی آسان ہو گئے، آپ کا سینہ بھی کھل گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ واحلل عقدۃ من لسانی، میں بولنا چاہ رہی ہوں، میں بتانا چاہ رہی ہوں، میں دعوت دینا چاہ رہی ہوں، میں نیکی کا حکم دینا چاہ رہی ہوں، برائی سے منع کرنا چاہ رہی ہوں، مگر میری زبان کھلی نہیں رہی. تو اللہ تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور مجھ سے حق بات کہلوا دے، مجھ سے ایسی بات نکلوا دے جو درست ہو. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یفقہ قولی، یعنی مجھے بات اس لیے نہیں کرنی کہ میرا روب قائم ہو جائے، بلکہ کیا ہے، لوگوں کے فہم کے مطابق بات ہو، اور میں بات کروں اور وہ لوگوں کے سر سے ہی گزر جائے. یفقہ قولی، پروردگار وہ لوگ میری بات سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، ان کے دل میں اتر جائے. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. یہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے اگر اس کام میں تعاون مل جائے، سپورٹ مل جائے، ساتھی مل جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح ایک اور ایک مل کر دو نہیں ہوتے، بلکہ ایک اور ایک مل کر 11 ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اگر اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے ساتھی مل جائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور دین کا کام تو اکیلے ہو ہی نہیں سکتا. اور پیارے نبی فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو، پھر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہے گا تو اسے نیک ساتھی عطا فرمائے گا. اگر کوئی بات وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلائے گا، اور اگر یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا. تو اللہ ایسے ساتھی ہم سب کو دے. ہارون اخی, ہارون جو میرا بھائی ہے. اب حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے, اور قرآن میں ایک مقام پہ آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ آپ رسالت حضرت ہارون کو دے دیجئے, کہ وہ بہت اچھی گفتگو کرنے والے اور بڑے سمجھدار تھے. لیکن اللہ نے رسالت کے لیے حضرت موسیٰ کو چنا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اچھا میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجئے, میرا ساتھی بنا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک کسی نے اتنا فائدہ بھائی کو نہیں دیا جتنا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو دیا. تو یہ اصل فائدہ تو یہ ہے, جو دین میں معاون بن جائے, مددگار بن جائے, اس سے بڑی نفع کا سودا اور کون سا ہوگا. اخشدد بھی عذری, اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. یعنی بھائی کی مدد چاہیے کس کام کے لیے؟ تاکہ اللہ کا ذکر خوب خوب کریں اور پھیلا دیں, اللہ کے ذکر کو پھیلا دیں, اللہ کے پیغام کو عام کر دیں, تیرا خوب چرچا کریں. اور پروردگار تو ہماری نگران رہا ہی ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ. اللہ سے جب انسان اخلاص سے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا, یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا. ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. کہا جاتا ہے کہ فرعون کو ایک ڈراؤنا خواب آیا, اس کی تعبیر اس کے دربار کے نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تہ و بالا کر دے گا اور تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا. اس کا توڑ فرعون نے یہ سوچا کہ آئندہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل کو ان کو قتل کر دیا جائے گا, اور دائیوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ جہاں بنی اسرائیل کے جس گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو فوراً حکومت کو اس کی اطلاع کرے. انسان تدبیر کرتا ہے, اور وہ تعبیر ہی کیا جو تدبیر سے بدل جائے. تقدیر کے سامنے تدبیر بھی ناکام ہو جاتی ہے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. ہم پیچھے ہی سورہ یوسف میں پڑھ کر آئے نا کہ اللہ غالب علی امرہ, کہ اللہ تو اپنا کام کر کے رہتا ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں انسان تھی, ممتا رکھتی تھیں, جذبات رکھتی تھیں, اپنی اولاد کے لیے محبت رکھتی تھی. وہ کوئی روبوٹ نہیں تھے, وہ جیتے جاگتے انسان تھے, دل والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ بچہ اپنا دریا میں ڈال کر دشمن کو بھیج دو, اور وہ کیا کہتی ہیں, نہیں ہے, نہیں میں نہیں ایسا کر سکتی. اللہ نے اشارہ کیا ماں کو, اور یہاں اشارے کا لفظ آتا ہے. اللہ نے ماں کو اشارہ کیا, اور ماں جو تھی وہ کیسی فرما بردار ماں, کیسی رب کی مطیع ماں, کہ اللہ کے اشارے کو سمجھ گئی اور بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا. سمعنا وأطعنا, میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے پھر تجھے اب تیری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے کہنے پہ چلتے ہیں, جب اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں, بظاہر وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, اس کا اینڈ ریزلٹ کتنا اچھا ہوتا ہے. اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر محفوظ ہی ہے. اور یہاں بہن کی محبت کا ذکر ہے, بہن کے تعلق کا ذکر ہے, بہن کی سمجھداری کا ذکر ہے کہ بہن کتنی سمجھدار ہے, اور وہ اس کی نگرانی بھی کر رہی ہے اور جا کر فرعون کے دربار میں جا کر بات بھی کرتی ہے. اور کیا ہوا, فرعون کی بیوی وہاں سیر کر رہی تھی اور جب یہ صندوق دیکھا تو یا دریا کی موجوں نے صندوق اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا. اس نے جب صندوق کھولا تو حضرت موسیٰ اتنے خوبصورت پیارا سا بچہ انگوٹھا چوستا ہوا, کہہ لیجئے آپ امیجن کر لیجئے حضرت آسیہ کو کتنا پیار آیا ہوگا حضرت موسیٰ پر. اور اس وقت ظاہر ہے وہ بے اولاد تھی, انہیں اولاد کی چاہت تھی, تو اس بچے پر اتنا پیار آیا جس کا ذکر قرآن میں اللہ خود کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. تو اس نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو بچہ نہ بنا لیں. پھر جب بلائی گئی دودھ پلانے والیاں لے کے, حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے, تو وہ بہن نے ان کو مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایسی خاتون کا پتہ بتاؤں کہ جو دودھ پلائے تو اس کا دودھ یہ پی لے. تو پھر وہ اپنی ماں کو لے کر آئی, اور اس طرح سے وہ بچہ واپس ماں کے پاس آ گیا, اور ماں نے دودھ بھی پلایا اور اجرت بھی پائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے. اس کی مثال ام موسیٰ کی مانند ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی پائے. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. اللہ جب اپنے کام کا بناتا ہے تو پہلے ٹریننگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے آزمائشوں سے گزارتے ہیں. تربیت کے مراحل سے گزرے بغیر دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو درجے ملے امتحانوں سے گزر کے, حضرت موسیٰ کو درجہ ملا, نبوت ملی, اللہ نے چنا, اللہ نے پہلے انہیں آزمائشوں سے گزارا. جس طرح کپڑا کٹتا ہے تو لباس بنتا ہے, دھات بھی کٹتی ہے یا اس کے اندر گلتی ہے, آگ کے اندر کندن بنتی ہے, میل اور کھوٹ باہر نکلتا ہے تو پھر اس سے زیور بنتے ہیں. تو کوئی چیز کام کی تبھی بنتی ہے جب وہ مختلف مرحلوں سے گزر کر آتی ہے. تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے. اے موسیٰ, میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا, جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. یعنی دین کا کام کرنے والوں کے لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے. داعی کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ تاثیر اس کی دعوت میں ہوتی ہے, اتنا اخلاص اس کی دعوت میں ہوتا ہے. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرعون جیسے کٹر اللہ کا دشمن ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا. اور کیا ہماری دینی غیرت حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا ہمارے سامنے فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی کھڑا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم اسے جہنمی بنا دیں؟ خود تو اتنی مدت لگائی دین کی طرف آنے میں, اور دوسروں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہی وہ دین کے رستے پہ آ جائیں. پیارے نبی فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں اس آدمی سے جو حرام ہے آگ پر اور آگ اس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا, وہ شخص جو لوگوں کے قریب ہو, یعنی ہر دل عزیز ہو, نرم مزاج اور آسانی کرنے والا ہو. اور پیارے نبی فرماتے ہیں, نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے, اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے عیبدار بنا دیتی ہے. دونوں نے عرض کیا, پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا, ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے. اچھا, جب کوئی سنتا ہے تو وہ کوئی بہت ہی قریب ہوتا ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا یقین دلا رہے ہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اللہ کے ساتھ کو محسوس کیجئے, اللہ کی مدد کو محسوس کیجئے. جب اللہ کے رستے میں کوئی بھی کام کرتے ہیں, اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. ان کو تکلیف نہ دے, یعنی بنی اسرائیل کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. والسلام علی من اتبع الہدا. یہی آیت جو ہے, پیارے نبی جب خط لکھا کرتے تھے باہر کے ممالک میں مختلف لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, تو یہ جملہ اس کے اندر لکھا کرتے تھے. انا قد اوحی الینا, ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا, اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. یعنی صرف ہر چیز کو پیدا ہی نہیں کیا, بلکہ ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا. انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اس کو راستہ بتانا پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ رب ہی نے اس کو راستہ بتایا ہے. فرعون بولا, اس سے پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ تو یہاں فرعون کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ حضرت موسیٰ ابا و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ وہ تو کافر تھے, جہنمی تھے, اور سارے لوگ بھڑک اٹھیں گے. تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں. موسیٰ نے کہا, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے, میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہ لوگ جیسے تھے, جو کچھ بھی کر کر گئے, ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں. ان کا پورا ریکارڈ البتہ اللہ کے پاس محفوظ ہے, ان کی ایک ایک حرکت اور اغراض تو اللہ جانتا ہے. اللہ کی نگاہ سے ان کی کوئی چیز بچی بھی نہیں, اس لیے جو معاملہ بھی اللہ کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے. مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا یا ان کا انجام کیا ہوگا. ہمیں تو فکر یہ کرنی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے, یعنی فرعون جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ رب تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی, کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. مٹی سے آئے ہیں اور مٹی میں ہی واپس جانا ہے, لہٰذا پھر اکڑ کی کیا ضرورت. ہم نے فرعون کو اپنی ساری ہی نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا, اے موسیٰ, کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا, ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے, نہ ہم اس قرارداد سے پھرے نہ تو پھریو, کھلے میدان میں سامنے آ جا. حضرت موسیٰ نے کہا, جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. تو یہاں حضرت موسیٰ نے جو ڈیمانڈ کی وہ کیا ہے کہ الگ کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں, جشن کا دن قریب ہے جس میں سارے ملک سے لوگ کیپیٹل میں آتے ہیں اور میلہ لگتا ہے, تو اسی میلے میں ہی ہم یہ مقابلہ کر لیں گے. لیکن مقابلے کا وقت دن کا وقت ہوگا, چاشت کا وقت ہوگا, تاکہ لوگ جو منظر دیکھیں وہ انہیں دن کی روشنی میں صاف نظر آئے, کوئی یہ نہ کہے کہ رات کی تاریکی تھی اور وہ صحیح طرح دیکھ نہ سکے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کی اور مقابلے میں آ گیا. دیکھیں, اللہ کبھی کبھی فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. موسیٰ نے عین موقع پہ گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا, شامت کے مارو, نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر, یعنی اس معجزے کو جادو مت کہو, پیغمبر کو جادوگر مت کہو, ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دے گا اور جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دل ہی دل میں اپنی کمزوری کو محسوس کر رہے ہوں اور حضرت موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ تو جادو نہیں ہے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا, یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں. کیسا جھوٹا پروپیگنڈا ہر دور میں کیا جاتا ہے اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں ایک طرح سے ہتھیار ہوتا ہے دین سے دور کرنے کا لوگوں کو, کہ پھر تمہارا یہ جو لائف سٹائل ہے, تمہاری یہ جو آزادیاں ہیں, اگر دین آ گیا اور دینی لوگ اگر برسر اقتدار آ گئے تو پھر یہ آزادیاں ختم ہو جائیں گی. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے, موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا, نہیں, تم ہی پھینکو. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. کیوں, انما انا بشر مثلکم, حضرت موسیٰ بھی انسان ہی تھے نا. ہم نے کہا, مت ڈر, تو ہی غالب رہے گا, پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. حق جو ہے وہ باطل کو نگل لیتا ہے. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے. حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے. اپنے پاس اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ حق ہے, اسے پیش کر دیجئے, تو کیا ہوگا, یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور وہ پکار اٹھے, مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. تو یہاں وہ خاص طور پر حضرت موسیٰ اور ہارون کا نام لے رہے ہیں, اس لیے کہ رب ہونے کا دعویٰ تو فرعون بھی کرتا تھا. تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ ہم کس رب پر ایمان لائے ہیں. فرعون نے کہا, تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. اچھا, اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں. لیکن دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے تشدد سے دے رہا ہے, اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. جادوگروں نے جواب دیا, قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے, اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا کیا ہے درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ کیسا ایمان دل میں گڑ گیا، ایک نشانی دیکھنے کے بعد کیسی صداقت ان کے دل میں بس گئی کہ بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان اور ایسا جذبہ عطا فرمائے اور اللہ عافیت میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا، زندگی سے بیزار ہوگا مگر موت نصیب نہ ہوگی۔ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں۔ کیسے بلند درجے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں باقی رہ گیا ہو، ان کے ایک دوسرے سے درجات زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ انبیاء کے مقام ہوں گے، ان کے سوا تو کوئی ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو یہاں رک کر اس بات کا اقرار کیجئے کہ پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں اور ہم تیرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں یہ درجے عطا فرما دے۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا، جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ تو یہاں ایک طرح سے کفار مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں کہ تمہارے سردار اور لیڈر تم کو اسی رستے پر لے کر جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لے کر جا رہا تھا۔ اور یہ میری اور آپ کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ گمراہ اور نالائق لیڈر قوم کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اسلام کے پیارے نظام کو نافذ کرنے والا بنا دے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوا اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے، مغفرت کے لیے 4 شرائط عائد کی ہیں۔ ایک تو گناہوں سے توبہ کر لے، کفر سے، شرک سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، پھر ایمان لے آئے، پھر عمل صالح۔ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اخلاص ہو اور جو پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر اس پر ڈٹا رہے، استقامت اختیار کرے، لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتا پڑکتا نہ رہے، تو اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ ہیں سابقون الاولون، وہ لوگ جو نیکی کا موقع سامنے آتے ہی لپکتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں تاکہ کہیں ان کے اور نیکی کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، نہ شیطان، نہ نفس اور نہ ہی کوئی اور رکاوٹ، ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی ان سے چھٹ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں درس کا موقع ہو، مسجد میں جانے کا، نماز کا موقع ہو، ہماری آڈیو جیسے ہی آتی ہے تو جو پڑھ کے شوق سے اس کو پہلے ترجیح پر اس کو سنتے ہیں، یقیناً اللہ بھی ان سے بہت خوش ہوتا ہوگا۔ ہمارے صحابہ، خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق، نیکی کرنے میں کس قدر جلدی کرتے تھے، کتنا پہل کرتے تھے نیکی میں، کہ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا، کہ آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی، میں ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، میں یا رسول اللہ. پھر آپ نے دریافت کیا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی، میں نے یا رسول اللہ. پھر آپ نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس آدمی میں یہ ساری خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر حضرت ابو بکر صدیق نیکیوں میں بھر جانے والے تھے، آگے ہی آگے، پہلے پہلے، جلدی جلدی کرنے والے. اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی ایسی دوڑ لگا دے اور شوق لگا دے. فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. خلاف شریعت کام دیکھ کر، شرک کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے. ہمیں عام حالات میں نرمی کا معاملہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں جہاں دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، شرک عقیدے کا بگاڑ ہو یا عمل کا بگاڑ ہو، ایسے موقع پہ غصہ آنا یہ فطری امر ہے، یہ مستحسن ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقع پر غصہ کیا کرتے تھے. آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لائے اور تصویر والا پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کو پھاڑ دیا. یہ آپ کے غصے کی علامت تھی. ہم ایسے موقعوں پر غصہ کرتے ہیں جب غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ دن لگ گئے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم بے صبرے ہو گئے، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی جو اتنے بڑے بڑے احسانات تم پر کیے ہیں اس کو تو کوئی بہت زیادہ مدت نہیں گزری، کیا تم انہیں بھول گئے ہو؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی ادھر میں گیا 30 دن کے لیے اور 40 دن، 30 سے 40 دن ٹھہرنا پڑا تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا. یہ دین سے دور جو قوم ہوتی ہے نا، یہ اس کی علامت اور اس کی نشانی ہے کہ اسے کتابوں سے، علم سے محبت نہیں، کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے مگر زیورات کا، کپڑوں کا، برتنوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ زیورات اور یہ دنیا بوجھ بن جاتی ہے. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا. بڑے سے بڑا سامری، بڑے سے بڑا شیطان بھی نہیں بہکا سکتا جب دل میں ایمان ہو. اللہ سے ایمان کی دعا کریں. جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی، لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. حضرت موسیٰ اپنی جگہ پہ حضرت ہارون کو قائم مقام بنا کر گئے تھے. اور ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اگر لیڈر کہیں غائب ہو جائے تو قائم مقام کی بات کو وہ توجہ نہیں دیتے، یا وہ عزت یا وہ مقام نہیں دیتے. تو یہاں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈر کی انڈائریکٹ بات کو بھی تسلیم کرنا سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ وہ حکم جو وہ جانشینی کا دے کر گئے تھے اور قوم میں اصلاح کا دے کر گئے تھے، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ مفسدوں کا خیال رکھنا، مفسدوں کی پیروی نہ کرنا. ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے. اور دوسرا، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کا محاسبہ ہو رہا ہے، قیادت کا بھی محاسبہ کیا جا سکتا ہے، اور پہلے قائم مقام سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے. ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ. حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے بڑے تھے، اور حضرت ہارون بڑے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے چھوٹے تھے. اور ضمناً ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ داڑھی رکھنا، داڑھی بڑھانا یہ فطرت ہے اور انبیاء کی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، پوروں کو دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، اور 10ویں چیز راوی بھول گئے اور کہا کہ شاید کہ کلی کرنا. تو یہ سب چیزیں فطرت کی علامت ہیں، فطرت میں سے ہیں، اپنی صفائی، جسمانی صفائی اور طہارت، اور یہ کہ داڑھی کا ہونا اس انبیاء کی سنت اور فطرت میں سے ہے. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں دیکھیں، پہلے قائم مقام سے وضاحت طلب کی، اب دوسری پارٹی سے بات کر رہے ہیں، ان سے وضاحت طلب کر رہے ہیں. عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا جائے. اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. اللہ ہمیں بھی ہر طرح کے شرک سے پاک کرے. ہمیں اپنے بچڑے دیکھنے ہیں. سامری جو کہ ایک فطرہ پرداز شخص تھا، اس نے بڑے سوچ سمجھ کر ایک زبردست اسکیم تیار کی، اور اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ سونے کا بچڑا بنا کر اور کسی تدبیر سے اس میں آواز پیدا کر دی اور ساری قوم کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، اور اس پر اس نے مزید یہ جسارت یہ بھی کی کہ حضرت موسیٰ کے سامنے ایک فریب کی داستان گھڑ دی اور یہ دعویٰ کیا کہ مجھے وہ نظر آیا جو کسی اور کو نظر نہیں آیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی افسانہ گھڑ دیا، میں نے تو آپ کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر اس کے اندر ڈالی اور اس سے یہ کرامت صادر ہوئی. گویا وہ حضرت موسیٰ کو ذہنی رشوت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے نقش قدم کی مٹی کا کرشمہ سمجھ کر پھول جائیں اور سامری کی خدمات کو مستقل طور پر حاصل کر لیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے پاک کرے. ہمیں اپنے اندر کے بچھڑے تلاش کرنے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی ہم پوجا پرستش اور ان کو چمکانے میں اور ان کو بنانے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، زندگی بھر تجھے یہی پکارنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. کیسی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بھی اس کو سزا دے دی جو نبی کے کام میں خلل ڈالتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک گھڑتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے سزا دیتے ہیں. تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، ہم اسے جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. آپ سوچیں، اتنے بہت سارے زیورات سے انہوں نے گائے کا بچڑا بنایا تھا، اتنی قیمتی چیز تھی، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو محفوظ کرتے، اس کو کہیں کلچر کے نام سے، جیسے ہمارے ہاں چیزیں میوزیم میں رکھی جاتی ہیں، تو اس کو کہیں محفوظ کرتے تاکہ آئندہ نسلیں اس کو دیکھتی ہیں اور منہ میں انگلی ڈال لیتی ہیں، دبا لیتی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جلا دو اس کو، ریزہ ریزہ کر کے اس کو دریا میں بہا دو، اس کا نام و نشان ہی ختم کر دو. کہ نافرمانی کی جتنی چیزیں ہیں نا، ان کو باقی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ گناہ یاد آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس گناہ میں پھر دوبارہ انسان پڑ جائے. تو ایسی کوئی چیز بھی میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسی چیز وابستہ ہے جس کے ساتھ گناہ جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ماضی کی کوئی کوتاہیاں جڑی ہوئی ہیں، یا جن کے ساتھ اللہ کی نافرمانی جڑی ہوئی ہے، اسی چیز کو ختم کر دیں، اس کو توڑ دیں، ریزہ ریزہ کر کے اس کو بہا دیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے مظاہر کو بھی مٹا دینے کا گویا حکم دے رہے ہیں. لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر، 10 سے نصیحت عطا کیا. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جن کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی بھی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی زندگی تھی. جو جتنا عقل مند ہوگا اسے اتنی ہی دنیا کی زندگی مختصر لگے گی، اور یہ دنیا ایک دن کی ہے. کوئی 60 سال جیا، کوئی 70، 80، 100 سال، 120 سال بھی کوئی جیا تو بس اس کو یوں ہی لگے گا کہ گویا وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس نے گزارا ہے. کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. وہ یوں سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ بس دن کا ایک حصہ، ایک صبح یا ایک شام کا وقت انہوں نے گزارا ہے. اور اپنی پچھلی زندگی کو ذرا نظر ڈالیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی تو جیسے کل ہی کی بات تھی. اور ایک عربی کا محاورہ ہے، بڑا ہی خوبصورت محاورہ ہے، اسے یاد کر لیجئے. الدنیا یومن ولنا صومن. یہ دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں ہمارا روزہ ہے. ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم فجر سے لے کر مغرب تک رکھتے ہیں، اور ایک روزہ وہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس کا وہ روزہ شروع ہوتا ہے. اور وہ روزہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے. تو بس یہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن میں اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیں، اپنے آپ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ ایک دن کا روزہ رکھ لیں، پھر افطاری اور پھر رنگ برنگے مشروبات اور بے شمار کھانے اور پھر مزے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. جس طرح ڈائنامائٹ لگتا ہے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پوری دنیا کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سر سراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مکمل انصاف فرمائیں گے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ بھی بدلہ دلائی جائے گی. تو اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو صاف کر لیں، کلیئر کر لیں. کسی پر زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، دوسروں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. یعنی جس طرح پولیس کو دیکھ کر مجرم ڈرتے ہیں لیکن شریف آدمی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں، وہ تو قانون کی پاسداری کرتا ہے. تو ایسے شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اور جس نے عمل صالح کیے ہو، اس کو اس دن کوئی خطرہ نہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں. شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچے یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی. اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. اور دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ بھی کہیے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. اللہ یہ دعا نہیں سکھا رہے، رب زدنی مالا، رب زدنی اولادا، رب زدنی بیتا، بلکہ کیا سکھا رہے ہیں؟ جو قیمتی چیز ہے اس کو مانگنا سکھا رہے ہیں. اے پروردگار مجھے زیادہ علم عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعا سکھائی، حالانکہ آپ سب سے زیادہ علم والے تھے. تو مجھے اور آپ کو کس قدر علم سیکھنے کی اور اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور علم کے لیے طلب اور تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو سکھا رہے ہیں کہ مانگو، جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اسی چیز کو مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ علم سیکھنے کی ضرورت کو محسوس کرو. دو بھوکے ایسے ہیں جن کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، ایک علم کا بھوکا اور دوسرا دنیا کا بھوکا. ہمیں اللہ علم کا بھوکا بنا دے. حضرت علی کے بہت سے اقوال ہیں علم کے حوالے سے، بڑے پیارے پیارے، کہ علم پیغمبروں کو ملتا ہے اور دولت فرعونوں اور قارونوں کو ملتی ہے. دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. علم کو کوئی چرا نہیں سکتا مگر دولت چرائی جا سکتی ہے. دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دولت تکبر سکھاتی ہے جبکہ علم حلم سکھاتا ہے، بردباری عاجزی سکھاتا ہے۔ دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو اور سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کے اصحاب نے بوڑھا ہونے کے بعد بھی علم حاصل کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت علم سے محبت کرتے تھے، چوٹی کے عالموں میں سے تھے، مگر پھر بھی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ آخر کب تک آپ علم سیکھتے رہیں گے؟ فرمایا، شاید وہ کلمہ میں نے ابھی تک نہ سنا ہو جو میرے کام آنے والا ہو، یعنی کوئی ایسی بات جو میرے دل پر اثر کر جائے، جو میرے عمل کو بدل دے، جو میری آخرت کو سنوار دے۔ اور ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا اس کے لیے ایک ہلاکت ہے، اور جو جاہل ہے اور علم حاصل نہیں کرتا اس کے لیے دو ہلاکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا شوق لگا دے، علم سیکھنے کا جذبہ دے دے اور علم کے موقع عطا فرمائے۔ پیارے نبی یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، کہ پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، ایسے دل سے جو جھکے نہ، جو ڈرے نہ، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، یعنی پختہ ارادہ نہ پایا، ڈٹرمینیشن نہ پائی۔ بھول اور ارادے کی کمزوری یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اپنے ادھورے منصوبوں کو سوچیں، کون کون سے میرے ایسے منصوبے تھے، ارادے تھے جنہیں میں بھول گئی، جنہیں میں نے بھلا دیا۔ دوبارہ سے ان کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، نہیں کیے تو اب طے کر لیں اپنے لیے کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عزم کو مضبوط کر دے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ انکار ایک دفعہ ابلیس نے کیا، قرآن بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی بجائے ان چار بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں تو تمہیں کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اور لباس کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور گھر بھی سرکاری طور پر ملا ہوا ہے۔ لیکن جنت سے جانے کے بعد یہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بہت مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا۔ شیطان کہنے لگا، آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ کیا انداز ہے، ہل ادلک علی شجرت، کیا تمہیں بتاؤں نا وہ درخت؟ تو یہ آپ سٹائل سیکھیں، دیکھیں ذرا کس طرح سے وہ ترغیب دلاتا ہے، کیسے وہ گفتگو کرنے کا اس کا انداز ہے، اپنی طرف مائل کرنے کا انداز ہے۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ یعنی شیطان کو تو یہ معلوم تھا، جیسے ہی نافرمانی کریں گے اللہ کی حفاظت ہٹے گی تو ستر کھل جائیں گے۔ گویا شیطان کا پہلا وار ایمان پر نہیں تھا، حیا پر تھا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا ابھی کوئی سورہ نور نہیں پڑھی تھی، سورہ آراف نہیں پڑھی تھی، لیکن اپنے آپ کو از خود جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اپنے آپ کو ڈھانکنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، پھر اس کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت بخشی۔ تو یہاں دیکھیں کہ خطا ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ نہ صرف گناہ کو، خطا کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ درجے بھی عطا کرتے ہیں، بزرگی بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بھی قتل خطا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں پیغمبر بنایا، اور اسی طرح حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد انہیں نبوت سے نوازا اور فرمایا، تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہاں انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت مرد کی دشمن ہے یا مرد عورت کا دشمن ہے۔ اور جو صورتحال ہم نے یہاں معاشرہ اور ماحول بنایا ہے اس میں ایسے لگتا ہے جیسے شیطان تو ہمارا دوست ہے لیکن اصل ٹارگیٹ عورت اور مرد کو سامنے ایک دوسرے کے لا کھڑا کرنا، ایک دوسرے کے مقابل میں لا کھڑا کرنا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب جنت ملے گی تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسے میں جنت دوں گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی قرآن سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، اور جو میرے اس درس سے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں تنگ زندگی کا مطلب یہ ہے بے شک کروڑ پتی بھی ہو لیکن بے چین رہے گا، اسے سکون نہیں ہوگا، بے اطمینانی ہوگی، اس کا ضمیر اسے کچوکے لگائے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اس کی قبر کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ آج ہم نے اس قرآن کے ساتھ غفلت برتی، حالانکہ اس قرآن میں لکھا ہے کہ شوہروں کو کیسے راضی کرنا ہے، کیسے خوش کرنا ہے، یہ راز قرآن میں تھا، اور ہم نے ان کے نام پر، شوہروں کے نام پر ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اولاد کی تربیت کا راز قرآن میں تھا اور ہم نے اولاد کے نام پر قرآن کو چھوڑ دیا۔ دنیا کی تعلیم کے لیے 25-25 سال لگا دیے، بزنس میں 18-18 گھنٹے کا روزانہ کام کرتے ہیں، اخبار کے لیے وقت ہے، شاپنگ کے لیے وقت ہے، کال میسجنگ پہ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے؟ اور قرآن کے لیے تو نہ عمر کی قید ہے، نہ تعلیم کی قید ہے، نہ جینڈر کی قید ہے، نہ کوئی سیلف فائنانس ہے، اس کے باوجود اتنی آسانی، اتنی سہولت، جس عمر کے حصے میں ہو، جیسے بھی حالات ہیں، جتنا بھی وقت دے سکتے ہو، کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا فائدہ اس کے اندر، تمہارا سٹریس دور ہوگا، تمہاری ٹینشن ڈپریشن دور ہوگی، تمہیں سکون قلب ملے گا، اور دنیا کی زندگی بھی سنورے گی، آخرت کی زندگی بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ ہماری آنکھیں دنیا ہی میں کھول دے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب، اور یہ ظلم قرآن کے ساتھ کافر نہیں کر رہے، اس کے ماننے والے اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ امام غزالی تورات کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے میرے بندے، تیرے لیے بازار کے لیے وقت ہے، گھر کے لیے وقت ہے، میری کتاب کے لیے وقت نہیں؟ تو میری کتاب کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس کی دولت کو ترجیح دیتا ہے، اس کی شہرت کو ترجیح دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو توہین کرتا ہے میری کتاب کی۔ اور واقعی اگر اللہ کی کتاب سے کوئی چیز زیادہ محبوب ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اس سے زیادہ ملا ہے، تو اس نے قرآن کی قدر ہی نہ کی۔ قرآن کی تو ایک آیت کے سمجھ کے پڑھنے پر 100 نفل کا اجر ہے۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے جو ہمیں اجر بھی دیتی ہے اور جو ہماری اصلاح بھی کرتی ہے، ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی بھی قرآن سے ہوگی۔ اور یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ بس صرف اپنے مطلب ہی کی چیز دیکھیں، اللہ نے تو یہ آنکھیں دی تھی کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھیں، ہم اس کی آیات کو پڑھیں، دعا بھی کریں اور ارادہ بھی باندھیں کہ ہمارا یہ علم سیکھنے کا سلسلہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ختم نہ ہو، یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اس پیارے قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، جڑے رہیں۔ وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، میں بڑی ہوشیار تھی، میں تو دور سے ڈیزائن دیکھ کر کاپی کر لیتی تھی، گانے کی شکل دیکھ کر پہچان جاتی تھی اس میں کیا مسالے ڈلے ہوئے ہیں، اور اس کو میں بنا لیتی تھی، ایک دفعہ میں ذائقہ چکھ لیتی تھی، اتنی میں ہوشیار تھی، میں تو دنیا میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیا کرتا تھا۔ اور کہے گا، یہاں مجھے اللہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئیں تھی تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. یہاں نماز کے اوقات کی طرف اشارہ کر دیا, سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز, غروب سے پہلے عصر کی, رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز, اور دن کے کناروں پر فجر اور مغرب کی نماز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کہ تم راضی ہو جاؤ, یعنی پہلے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, پھر نماز پڑھ کر ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. شروع میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں, پھر نیکی کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے. اللہ اپنی عبادت میں مزہ دے دے, اگر مجھے پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا تو اللہ یہ دولت چھین لے گا, اور اگر آپ کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا تو اللہ یہ توفیق چھین لے گا. اللہ نہ کرے اللہ ہمیں اپنی عبادت میں لذت دے دے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عبادت میں مزہ کیوں نہیں آتا, کہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. ذرا سا ہم کہیں کسی کے پاس کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں, فوراً نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے, فوراً ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں سے لی, کتنے کی لی, ابھی مل رہی ہے یا نہیں. بس ایک بھیڑ چال ہے, ایک نے کہا اور ہم اس طرف چل پڑے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو, یعنی نہ ریجھو, نہ اس کے پیچھے کھپو, نہ پریشان ہو. جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, بس اپنی محنت کرو اور اپنے مقصد زندگی سے غافل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو, یعنی ہم اکیلے اکیلے نیک بن جائیں تو کیا یہ خود غرضی نہیں ہے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمارے بچے آگ میں جلیں؟ اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور قرآن کہتا ہے دوستوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سفر, کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین, جو پہلا وجہ بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. اپنے آپ کو رول ماڈل بنا لیجئے. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں, اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا, اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے, بس اب منتظر رہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ. پروردگار ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما, سیدھے رستے پر چلنے والوں میں شامل فرما. پروردگار تو ہمیں اپنی جنتوں کا مستحق بنا دے. یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پروردگار تو ہمارا آسان حساب لینا. یا اللہ ان 70,000 لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. پروردگار ہمیں دنیا کی بھی ساری ہی بھلائیاں اور نعمتیں اور خیر عطا فرما دیجئے, اور آفت کی بھی ساری ہی بھلائیاں اور نعمتیں اور خیر عطا فرما دے. پروردگار سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں پروردگار تیرے حکم کے مطابق, یا ربی تو ہم سے راضی ہو جا. پروردگار قرآن پڑھتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے, یا اللہ تو راضی ہو جا. یا رب العالمین رات کو تراوی میں کھڑے ہوتے ہیں پروردگار, تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں پروردگار, تو خوش ہو جا. ہم سے ہماری ان عبادتوں کو, ہماری ان محنتوں اور کوششوں کو قبول فرما لے. پروردگار تو ہمارے بچوں کو بھی نیکی کے رستے پہ چلا دے, ہماری نسلوں سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے. یا اللہ ہمارے زوج سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے. یا اللہ تو ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سے ہمارے لیے معاون و مددگار پیدا فرما دے. یا رب العالمین ہمیں چن لے. یا رب العالمین ہمیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں آنکھوں والا بنایا ہے, یا ربی ان آنکھوں سے تیری نشانیوں کو دیکھیں, تیری آیات کو پڑھنے والے ہوں, اور قیامت کے دن بھی پروردگار تو آنکھوں والا بنانا, اندھا نہ اٹھانا. پروردگار تو ہماری دنیا کی زندگی کو تنگ نہ کرنا, ہماری قبر کی زندگی کو تنگ نہ کرنا. یا اللہ روزے محشر کی رسوائی سے بچا لے, ان سرات پر ہوا کی تیزی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، جتنی بہنیں تیرا دین سیکھ رہی ہیں پروردگار، ان سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے یا رب العالمین. یا الہی، ان کے گھر کی پریشانیوں اور غموں اور دکھوں اور بیماریوں کو دور فرما یا رب العالمین. اس امت پر، پوری دنیا پر جو مصیبت ہے، یا ارحم الراحمین، تیرے پر توکل کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں پروردگار. تو ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے پروردگار، تو ہمیں نجات دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.